تقویم ہجری، ہجری کیلنڈر کا پہلا دن ہے، اور دوسری شب ہے 1422 ہجری شروع ہو چکی ہے، اور یہ صرف اسلام کو ترہ امتیاز ہے کہ ہم اپنے پہلے سال پہلے دن خوشی نہیں مناتے. دنیا میں جہاں کہیں جائیے، جس اقوام میں جائیے، ان کے ہاں ہر سال کی ابتدا خوشی سے ہوتی ہے، لیکن امت مسلمہ خواہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، آج خوشی نہیں مناتا. اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کے حادثے کے بعد، کربلا کی ٹریجڈی کے بعد ہجری کیلنڈر کتنے ہی آئیں، اب وہ خوشی نہیں ہوگی، غم ہی غم ہوگا. اور اگر یہ خوشی بدل سکتی ہے، اگر یہ غم بدل سکتا ہے خوشی میں، تو انشاءاللہ ہمارے ولی امر حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور کے بعد ہوگی. مجالس کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم نے ان مجالس کا جو موضوع دیا ہے، سال گزشتہ سے مربوط ہے، ہمارے نوجوانوں کی مشاکل اور اس کا حل، The Plight of Our Youth and Its Solution. اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے چلیں، کچھ ایسے پرابلمس ہیں جو یونیورسل ہیں، جس کو آفاقی کہا جاتا ہے، جن کو آفاقی کہا جاتا ہے، محدود نہیں ہے کسی ایک خطے یا کسی ایک زمانے سے متعلق. کوئی یہ نہ سمجھے کہ باقی آ رہا ہے ٹورنٹو سے، وہ مصیبتیں وہاں کی یہاں لا رہا، ایسے نہیں ہیں. کچھ ایسے مشاکل ہیں جو حضرت آدم کے زمانے میں بھی رہی ہیں، حضرت نوح کے زمانے میں بھی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی، اور ہمارے حضور کے زمانے میں بھی، اور آج بھی اور آئندہ بھی رہیں گی. تو زمان کے حدود معین نہیں ہیں، اور اسی طرح سے مکان محدود نہیں ہے ہر مقام پر. تو ہم کوشش پہلے یہ کریں گے کہ ان آفاقی پرابلمس کو پیش کریں، اور پھر اس کے بعد اس زمانے کے پرٹیکولر جو پرابلمس ہیں، مخصوص جو پرابلم ہیں، اس پر گفتگو. اور گفتگو کا مقصد صرف سنانا نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں نے سال گزشتہ ہر مجلس میں یہ خواہش ہوتی ہے، یہ مجلس حسینی دستگاہ ہے، اہل بیت ہے، اور ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو دنیا میں اس طرح کی یونیورسٹی کہیں نہیں ہے. ہر جگہ جب یونیورسٹی میں داخلہ ہوتا ہے تو ایج کی قید ہوتی ہے، ایجوکیشن کی قید ہوتی ہے، اور جینڈر کی قید ہوتی ہے، لیکن یہ درِ حسین ہے جہاں پر کوئی ایج کی قید نہیں ہے. اگر حدیث رسول کو مرقع دیکھ سکتے ہیں، ظہور حدیث رسول دیکھ سکتے ہیں، تو یہ مجلسیں ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا، اطلب العلم من المہد الى اللہد، یہاں گود میں وہ بچہ جو آج پیدا ہوا وہ بھی آ گیا ہے، کل جانے والا وہ بھی پہنچ چکا ہے. تو یہ درسگاہ حسینی ہے، اس درسگاہ سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، مگر ہم ذرا سا غور و فکر کر کے آگے بڑھیں تو ہماری قسمتیں اس عاشور کے حد دن تک بدل سکتی ہیں، اگر ہم اس ممبر کو صحیح طور پر یوٹیلائز کریں، صحیح طور پر استعمال کریں. سامع سننے والا ڈیمینڈ کرے مولوی سے ہوم ورک کر کے بیٹھے، وہ نہ سنے جو وہ سنانے جا رہا ہے، وہ سنے جو آپ کی ضرورت. اگر آپ کے ہاتھوں میں یہ تقدیر آ جائے تو یقیناً آپ کی قسمت بدل جائے گی. اب تک ہمیں یہی ہوتا رہا کہ ہم ہمیشہ سنتے رہے جو عالم مولوی بولا، خطیب بولا، جو خطبہ اس نے دے دیا اسی کی بات سنتے رہے، لیکن آج تو زمانہ نہیں رہا. آج اس بات کی ضرورت ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو سامنے رکھیں. آج کا ڈیمانڈ کیا ہے اسی کی سپلائی ہونی چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ وہ باتیں کہی جائیں جو میرے آج کے تکلیف کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہیں، تو میں خود مسئول ہوں اور آپ بھی مسئول ہیں. جس میں صلاحیت نہیں تھی وہ بیٹھا کیسے، جس میں صلاحیت نہیں تھی اس کو بٹھایا کیسے، دونوں پکڑے جائیں گے. یہ نہیں کہ ایک ہی طرف سے ہوگی بات. تو آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پڑھ دیا پڑھ دیجئے آپ اس کے بعد، نہ، آپ بہت زیادہ ڈیمانڈ کیجئے اپنے مقرر سے، اسے پوچھئے کہ آج ہماری ضرورت کیا ہے، ہمارے پرابلمز کیا ہیں. اس لیے کہ امام حسین نے جو منشور بتایا تھا کربلا کا، وہ منشور ظاہر اور واضح ہے. انی لم اخرج اشرا وبطرا ومفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں حکومت کی تلاش میں نہیں نکل رہا ہوں، میں پاور ہنگر نہیں ہوں، مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مفسد ہوں، نہ میں فساد کے لیے نکل رہا ہوں. انما خرجت، یقینا میں نکل رہا ہوں، لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نانا کی امت میں جو خرابیاں آئی ہیں اس کی اصلاح کروں. مجلس حسین کا مقصد خود حسین سے پوچھئے، مجھ سے کیوں پوچھئے، ذاکر کیوں بیان کرے، ذاکر سے پوچھئے کہ مجلس حسین کا مقصد، خود کربلا کا مقصد ہوگا وہی مجلس حسین کا مقصد ہے. تو برادران عزیز، آج کی جو ایگزسٹنگ پرابلم ہے، جو آج کا جو پریشانیاں ہیں، ان پر بہت زیادہ توجہ دی جانا چاہیے، اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں سے متعلق. اور اسی لیے میں نے اس سال جو محنت کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات ہر سال کی طرح اس کو نہ صرف ٹیپ کے ذریعے سے بلکہ ہر گھر میں اس پر کام ہو تو یقیناً آئندہ کی نسلیں ہماری سنور سکتی ہیں. اور یہ موضوع اسی طرح سے تازہ ہے جس طرح سے دن اور رات تازہ ہیں. ہر دن نیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں سورج وہیں سے نکل رہا ہے، جی نہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنی گردش کر رہا ہے، ہر گردش اس گیلیکسی کی مڑ چکی ہے. ہر روز جو سورج نکل رہا ہے بالکل انوکھا اور نیا سورج ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہیں سے نکل رہا ہے جہاں سے کل نکلا تھا. نہیں، کل ختم ہو چکا، کل کی جگہ ختم ہو چکی، کل کا مقام ختم ہو چکا، کل کی منزل ختم ہو چکی. ہر روز ہر لمحہ نیا ہے. تو اس لمحے کی تعمیر اگر کرنی ہو تو ہمیں اپنے بچوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اگر ہم نے 10-15 سال محنت کی تو اس کے بعد نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. امام زمانہ کی مدد اگر ہو جائے گی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، وہ دن دور نہیں ہے کہ اسلام جس طرح سے اہل بیت کے در سے نکلتا تھا اسی طرح سے مجلس حسین سے نکلے گا. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد. کل میں نے اشارہ کیا تھا، حضرت ابراہیم ایک جوان ہیں جنہوں نے ایگزسٹنگ کرپشن سے جنگ کی تھی، اور 3 طرح کا کرپشن تھا، مجھے اس میں جانا نہیں، کل میں نے اشارہ کر دیا. اور قرآن نے ان کا نام فتن کہا ہے، جوان، ایک جوان ہے جس کو دنیا ابراہیم کہتی ہے. حقیقت میں جوانی میں جو ولولہ ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ ضعیفی میں نہیں ہوتا. جوان کے ذہن میں بات اگر آ جائے تو اس کے دل میں اگر بیٹھ گئی تو پھر اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور جوان کے دل میں بات صحیح بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے. اسی لیے فوجیوں کو بھی جوان کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آئیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے آج ماں باپ کے لیے ایک نمونہ، اور میرے نوجوان بچوں کے لیے. اور نوجوان سے مراد میرا جو فوکس ہے 13 سے لے کر 28 سال تک یا 30 سال تک. اور دوسرے لوگ یہ نہ کہیں کہ مولانا ہم کیا بیٹھے ہوئے بیکار بیٹھے ہیں یہاں پر. یعنی آپ جو ہے یا یہ کہ آپ کے پاس ہونے والے بچے ہیں یا آپ کے پاس بچے ہیں. تو اس طرح سے یہ مجلسیں ہر شخص کے لیے ضروری ہیں, نوجوانوں کے لیے ضروری ہیں کہ ان کا موضوع ہے, اور جو جوان نہیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ ان کے بچوں کا موضوع ہے. برادران عزیز, پہلا مرحلہ انسان کا آج کی نفسیات کی دنیا نے جو طے کیا ہے, اور میں اسلام سے ریلیٹ کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف سائیکالوجی بیان کر کے چلے جاؤں. پہلا مرحلہ نوجوان کے پہلی مشکل جو ہے اس کے ریکگنیشن کی ہے. کیا معنی ریکگنیشن؟ یعنی نوجوان کے وجود کا احساس, نوجوان کے وجود کو قبول کریں کہ وہ ہے, اس کو دبانے کی کوشش نہ کریں. بات واضح کروں تو آپ کے ذہنوں تک پہنچے گی. عموماً یہ دیکھا گیا ہے اور یہ ہر کلچر میں ہر مقام پر یہی ہے, بزرگ ارے یہ بچہ ہے یہ کیا جانتا ہے کہہ کر بٹھا دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے آپ کے یہاں؟ ابھی تو چھوٹا ہے, اس کے پاس کیا جان ہے, کیا علم ہے, کیا جانتا ہے, کیا تجربہ ہے؟ ہمارے پاس ہے سب کچھ. یہ تجربہ بتاتا ہے کہ یہ سلیقہ ہی غلط ہے, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. وہی ماں باپ کامیاب ماں باپ ہیں جو بچوں کی سنتے ہیں. آپ بچوں کی جوانی میں سننے لگیے, بچے آپ کی ضعیفی میں سننے لگیں گے. اگر آپ نے بچوں کی نہیں سنی تو آپ کی آپ بچے سننے والے ضعیفی میں نہیں ہیں. شخصیت کو نوجوان کی باقی رکھنا, اس کی ایگزسٹنس پرسنالٹی کو خراب نہیں کرنا, ان کی شخصیت کو, اس کی شخصیت کو باقی رکھتے ہوئے اکنالج کرنا ماں باپ کا فرض ہے. پہچاننا چاہیے کہ نوجوان, اس کے کچھ خیالات ہیں, اس کے کچھ افکارات ہیں. آج کی دنیا مغرب نے ایک حل پیش کیا ہے, اس لیے کہ یہ فاسٹ دنیا تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر بھی وہ بلائیں آ رہی ہیں مشرق میں بھی. ایک زمانہ وہ تھا کہ ناشتہ بھی ہم گھر میں ساتھ کھایا کرتے تھے, دوپہر کا کھانا بھی بچوں کے ساتھ کھاتے تھے, شام کا کھانا بھی. لیکن اب دیکھا کہ بچہ جو ہے صبح ارلی جاتا ہے تو فوراً ہی کچھ دو لک میں کھا لیا اور چلا گیا اسکول کو, اور جاتے جاتے تھوڑا سا لنچ لے کر چلا گیا, اور شام میں جب آیا تو والد حضور گھر پہ تھے ہی نہیں, تو اس کو بھوک لگی تھی وہ کھانا کھا لیا. تو ایک موقع پر گھر والے بیٹھنے کا ایک موقع ہی نہیں ہے. تو یہ خود جو ہے تربیت کے لحاظ سے ہیلتھی فیملی کے لیے اچھی نہیں ہے, صحت فیملی کے لیے, زندگی فیملی زندگی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اس کا حل یہ پیش کرتے ہیں کم از کم ایک ڈنر جو ہے, ایک کھانا جو ہے بچوں کے ساتھ کھائیں. دیکھیے میرے اپنی زندگی میں میں نے ایک سلیقہ ایجاد کیا, میں نے اپنے لیے پابندی قرار دی ہے, کیونکہ میں مغرب میں رہتا ہوں, میرے بچے بھی رہتے ہیں, مجھے بہت پریشانی ہے, آپ کو نہیں ہے جتنی مجھے پریشانی ہے. میں مغربین کی نماز کم از کم جانتا ہوں کہ گھر میں جو ہے سب مل کر کے ایک جماعت پڑھیں. یہاں پر بھی میری خواہش ہے کہ جو لوگ مسجد کے قریب ہیں فوراً جائیں مسجد میں, اور جو مسجد کے قریب, اور مسجد میں بھی یہ فلیقہ ہونا چاہیے عورتیں بھی شریک ہو سکیں. اور اگر مسجد دور ہے تو تلاش نہ کریں کہ یہ مسجد کس کی ہے. مسجد سنی شیعہ نہیں ہوتی, مسجد اللہ کی ہوتی ہے. دنیا کو بتائیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز سے پابند ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اپنی مخصوص, آپ کے پڑوس میں اگر مسجد ہے تو فوراً تو پورا حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پڑوس میں رکھا مسجد کے, وہ نماز گھر میں پڑھا تو اس کی نماز جائز نہیں, اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. لا صلاۃ لجار المسجد مشہور حدیث ہے, مسجد کے پڑوسی کے لیے گھر میں نماز نہیں ہو سکتی, اس کو چاہیے مسجد میں جا کر کے پڑھے, حق ہے. ارے بھائی آپ اتنے دور ہیں کیا کریں, اگر دور ہیں مسجد سے کم از کم گھر میں ایک جماعت ہونی چاہیے. یہ لیجیے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں میں آج تو پورے مولویوں کا بزنس خراب کر رہا ہوں اور میں بھی مولوی ہوں, گھبرائیے نہیں. آپ اسلام میں مولوی گری اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, پریسٹ ہوڈ اسلام میں نہیں ہے. کلکم رائے کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب شیپرڈ ہو, تم سب مالک ہو, تم سب مسئول ہو, ریسپانسبل ہو اپنے شیپ سے متعلق. آج دیکھا کہ میں نے کئی مسجدوں میں دیکھا امام مسجد نہیں آئے تو نماز جماعت ہی نہیں ہوئی. ارے بھائی نماز جماعت کے لیے جو شرائط ہیں چھ یا سات شرطیں ہیں, اگر امام جماعت نہیں آیا ان مومنین میں سے کسی ایک مومن میں بھی وہ شرط ہے تو آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہے. نماز پڑھانے کے لیے مجتہد کی ضرورت نہیں ہے, نماز کے قیام کے لیے مجتہد. سلام پڑھی محمد والے محمد سر, اور نہ جانے ہمارے پاس کہاں بات آئی کہ ہم نے دیکھا دس دس مومنین کھڑے ہوئے ہیں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں, فرادہ نماز پڑھ نہ عادت ڈالی ہے ان میں سے, دیکھیے کوئی ایک مومن بھائی میں صلاحیت ہے, داڑھی رکھا ہوا ہے, مومن ہے, پرہیزگار ہے, اس کو آگے بڑھائیے. مولوی کیا جنت سے اترا ہوا ہے؟ اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے عصمت کی نہیں ہے؟ ظاہر کو دیکھ کر کے آپ عدالت جانتے ہیں نا بھائی, جب عالم کے ظاہر کو دیکھ کر کے آپ نے فوراً کہا یہ عادل ہے, ایک مومن کے ظاہر کو دیکھ کر کے آپ عادل مانیے اور اس کو آپ آگے بڑھائیے, نماز پڑھائیے. نماز جماعت کا بہت زیادہ ثواب ہے. تو جس گھر میں روزانہ ایک بیٹھک ہو اس طرح کی اور روزانہ قرآن کے پانچ چھ آیتوں کی تلاوت ہو, ٹرانسلیشن ہو, اور ایک سال دو سال کے بعد اس گھر میں باطل کافر مشرک حکومت کر نہیں سکتا. اس گھر میں کوئی غیر حکومت نہیں کر سکتا. تو جس گھر میں قرآن کی حکومت ہو اس گھر میں مائیکل جیکسن حکومت نہیں کر سکتا. جس گھر میں قرآن کی حکومت ہو وہ غائب حکومت نہیں کر سکتا. ہماری پریشانیاں قرآن سے دوری ہیں. رسول اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلدی اندھیرے چھا جائیں گے, کل لیل المظلم, ایسے اندھیرے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا. اس محفل میں مولا کائنات تشریف فرما تھے, یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر ایسا زمانہ آئے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے فرمایا علیکم بالقرآن, اگر ایسے اندھیرے آ جائیں تو قرآن سے روشنی حاصل. حقیقت میں قرآن کے پڑھنے کا حق بھی آپ کو ہے, قرآن کے حفظ کا حق بھی آپ کو ہے, اس لیے کہ حقیقی قرآن اگر کسی کے پاس ہے تو بڑے اہل بیت کے پاس ہے. تو قرآن آپ کو زیادہ پڑھنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو یہ سمجھے کہ اہل بیت, جب قرآن ہے تو اہل بیت ہے. یہ دونوں ما ان تمسکتم بہما, دونوں ساتھ ساتھ ہیں, یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے. جیسے ہی آپ کا قرآن اٹھایا اہل بیت آ گئے, جیسے ہی اہل بیت آئے قرآن آ گیا, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, یہ دونوں جدا ہو نہیں سکتے. تو ایک بیٹھک گھر میں کم از کم ایک ڈنر ٹیبل پر بیٹھک ہونا چاہیے بچوں کی آپس میں. اس بیٹھک میں سب سے اہم چیز کمیونیکیشن اتنا اوپن ہونا چاہیے کہ نوجوان یا بچہ یا بزرگ جو بھی بولنا چاہتا ہے بے دھڑک بول سکے, کسی کو دبایا نہ جائے, بولنے دے. اور حقیقت میں جو شخص اس گھر کو دیکھ رہا ہے مالک مکان ہے, باپ ہے, وہ سنبھالے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپس میں کمیونیکیشن جب اچھا اوپن رہے گا تو یہ بچے بجائے اس کے کہ اپنے خیالات کو باہر جا کر کے اظہار کریں, باہر کے اظہار سے آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جب تک کہ آپ کو خود معلوم نہیں ہوگا کہ میرا بچہ کن خیالات کا مالک ہے, کن خیالات کو رکھتا ہے, آپ اس کی رہنمائی کیا کر سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ضروری ہے کہ اس بچے کی کیوریوسٹی, حس کنجکاوی اور ترجیح کریں, اور اس کو فیڈ بیک کریں, اور زیادہ اس کی تغذیہ کریں, ہمت افزائی کریں. بیٹے بولے کیا خیالات ہیں تمہارے؟ اگر آپ نے کسی گھر میں یہ طرح اس طرح کا اوپن کمیونیکیشن ہوگا تو آپس میں پرابلم کو کم سے کم کر دیا جا سکے گا اور پرابلم کو حل کرنے کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. ہم نے کیا دیکھا ہے, میرے والد بزرگوار کے زمانے میں میں جو ہوں زبان نہیں بول سکتا تھا. ہمارے میرے ساتھ کے جتنے بھی بزرگ ہیں جانتے ہیں بات نہیں کر سکتے. جی بات زبان کھولی تو کیا ہے, ڈانٹ پڑ جائے گی کہ جی نہیں کسی طرح انہیں بات کر رہا ہے. اسلام نے یہ تربیت نہیں دیا, نہیں جانا کہاں سے سیکھی تھی, ہندوازم سے سیکھی تھی نہیں معلوم کہاں سے سیکھا. اسلام نے اس طرح سے تربیت نہیں کی تھی. اسلام نے تربیت اس طرح سے کی تھی کہ اگر بزرگ بیٹھا ہوا ہے تو بزرگ بچے پہ انکریج کرتا تھا. کہ ایک تاریخ کہتی کہ ایک شخص آیا, آ کر کے رسول اللہ سے سوال کرنے لگا. رسول اللہ نے کہا اس سے پوچھو. دیکھیے فضائل سے ہٹ کر کے ذرا اس کو سائیکالوجیکل موڈ میں بھی دیکھیے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. رسول اللہ آیا ہے, ایک شخص سوال کر رہا ہے, یا رسول اللہ ایک سوال ہے. رسول اللہ نے کہا اس بچے سے پوچھو. مولوی صاحب کے پاس آپ گئے, مولانا ایک سوال ہے, مولانا کہا اس بچے سے پوچھو. آپ دیکھیں مولانا کیا اچھے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ, کیا ہو گیا آپ کی حالت تباہ ہے؟ میں آیا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے, یہ بچے کی طرف بتا رہے ہیں. مگر آنے والا با معرفت تھا, وہ جانتا تھا کہ یہ بچے بچے نہیں ہیں. آنے والا دو جانو ہو کر کے بیٹھتا ہے, سوالات کرتا ہے, سوالات کرتا ہے, یہ بچہ جواب دیتے جا رہا ہے. پورے جواب جب ختم ہو کر کے وہ چلا گیا, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون تھا؟ رسول اللہ نے کہا جبرائیل. سلام پر محمد والے محمد پر. فضائل کا رخ ہے, لیکن اس فضائل کے رخ کو فضائل کے رخ کو ہی تک محدود مت کیجیے. یہاں پر رسول اللہ اپنی سیرت میں یہ بتا رہے ہیں, بچے کو انکریجمنٹ ملنا چاہیے کہ بچہ جو ہے ہر مرتبہ سوشل اسٹرکچر میں وہ اتنا باہمت رہے کہ آنے والے سوالات کے جوابات دے سکے, اور اگر غلطی کر رہا ہے تو باپ جواب دیں. تو آپ ایسا نہ کیجیے. یہاں پر رسول اللہ مثال دے رہے ہیں آپ کو آپ کی زندگی میں. تو پہلا مرحلہ آپ کی آپ کا جو درس جو دے رہا ہوں وہ درس ہے ماں باپ کے لیے, بچے کی شخصیت کو ماننے کی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا عقیدہ اپنے دل میں رکھیں. کبھی کمپیئر مت کریں, مقابلہ تقابل نہ کریں دوسرے بچے سے. عموماً ہم نے دیکھا ہے ایک بیٹے کا نام آپ کا حسن ہے, ایک بیٹے کا نام آپ کا حسین ہے. آپ مقابلہ کرتے ہیں کہ حسین دیکھو کتنا اچھا کرتا ہے, دیکھو اس کی خط کتنا اچھا ہے, دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے, تم نہیں پڑھتے. یہ غلط ہے, اشتباہ ہے. خدا نے ہر انسان کو انڈیویجل خلق کیا ہے. ہر ایک انسان کی دوسری صلاحیت ہے ایک دوسرے سے. صرف ایک ہی گھر ہے جس میں اول بھی ایک ہے آخر بھی ایک ہے, ورنہ ہمارے پاس اختلاف ہیں. ہمارے پاس اختلاف ہے, اس کا ریکگنیشن کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ کبھی کمپیئر نہ کریں. اسے کیا ہوگا, کمپیئر کرنے سے جلسی پیدا ہوگی, حسد پیدا ہوگا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو, میرے دوسرے بچے کو جو جس کا میں سمجھتا ہوں کہ حق اتنا نہیں ہے, پھر بھی میں اس کو زیادہ اس کی دل جوئی کرتا ہوں, کہیں دوسرے بھائیوں کے درمیان اس میں حسد پیدا نہ ہونے پائے. تو یہ امام کی حدیث ہے, کھلی ہوئی حدیث ہے. تو کبھی آپ کمپیئر مت کیجیے دونوں بچوں کے درمیان. کمپیئر کس طرح سے کیجیے, یہ کیجیے کہ بیٹا سال گزشتہ تم نے اس طرح سے کیا تھا, اس سال ماشاء اللہ بہت اچھے کر رہے ہو. تو کمپیئر کس کا ہونا ہے, اسی کا کمپیریزیشن ہے اسی کے ایکشن پر. یہ بہت ہیلتھی چیز ہے بنسبت اس کے کہ آپ دوسرے کا کمپیئر کریں. تو پہلے آج کا درس, پہلا درس یہ ہے کہ ہر بچے کی شخصیت کا اقرار کریں. ہر بچہ انوکھا ہے, یونیک ہے, اور یونیکنیس کا اقرار جیسے آپ نے کیا تو اس کو اس کا مقام دینے کی کوشش کریں, اس کی ذمہ داریاں دینے کی کوشش کریں. تو وہ بچہ ہر روز اس کا ذہن کھلتا چلا جائے گا, وہ جامع میں لیڈ کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے گا. اگر ماں باپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی, یہ ماں باپ کی طرف سے ذمہ داری ہے. ہے بچوں کے پرابلم کے حل کے لیے. ذرا بچوں کے لیے کیا ہے وہ ایک بتا دو. اس وقت پڑی محمد والے محمد پر. نہیں بھائی آپ لوگ ذرا سا سب مل کر کے بڑی آواز سے سلوات پڑھے محمد والے محمد. اب نوجوانوں سے میری گزارش ہے, نوجوان پہلے مرحلے میں معرفت نفس. معرفت نفس ایک بڑا وسیع موضوع ہے, آپ کی زندگی تک ہر ایک انسان کو جو ہے اس موضوع پہ کام کرنا ہے. Who am I? میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میں کس کا بیٹا ہوں, کس کا خاندان کا لڑکا ہوں, یہ تمام چیزیں جو ہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ موضوع میرا نہیں ہے, مستقل ایک موضوع ہے معرفت نفس. اور میں 13 محرم سے 20 محرم تک تقریباً 14-15 مجلسیں حیدرآباد دکن میں پڑھنے جا رہا ہوں. اس موضوع پر اگر انٹرنیٹ پہ آ گئی تو نوجوانوں سے خواہش ہے کہ وہ جو ہے مجالس کو سنیں. معرفت نفس ضروری ہے. نوجوان سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنا چاہیے, Who am I? میں کون ہوں. جس دن نوجوان یہ سمجھ گیا ہے کہ میں کون ہوں, اسی دن سے اس کے مراحل آسان ہوتے چلے گئے. ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے. اور یہ موضوع کتنا اہم ہے, موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ اندازہ کریں کہ حدیث یہ کہتی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا. اللہ اکبر. نفس کی پہچان معرفت کردار سے, معرفت کردگار سے ملی ہوئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جتنا آپ اپنے آپ کو پہچانتے چلے جائیں گے اتنا آپ خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہم انسان فوراً ہی معرفت کو حاصل کرے. پہلی چیز جس میں معرفت میں بتائی جاتی ہے, انشاءاللہ آج کی رات کی مجلس میں اشارہ کروں گا, جہاں پہ حیات حقیقی پہ گفتگو ہو رہی ہے شہداء کربلا میں کھارا در میں 12 بجے رات کو. اگر آپ آج جاگتے ہوں تو وہاں تشریف لائیے, وہاں پر یہ بحث ہوگی کہ انسان کہاں سے ہے اور کہاں سے جیسے ہی اس نے طے کیا اس کے بعد کے مراحل آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ایک مثال دے کر کے میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ کل سے گفتگو آگے بڑھے گی. ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس دنیا کو دو طرح سے پرسیو کیا جا سکتا ہے, دو طرح سے اس دنیا کا ادراک کیا جا سکتا ہے. پرسیپشن جس کو کہتے ہیں, ادراک جس کو کہتے ہیں, اور دونوں سمجھنا جس کو کہتے ہیں. ایک طرح یہ ہے کہ یہ دنیا میٹر ہے, یعنی مادی ہے. وما یہلکنا الا الدہر. ہر زمانے میں یہ اس طرح کے لوگ رہے ہیں, رہیں گے. چنانچہ ایک شخص آیا حضور کے سامنے اور دو سیدھا ہڈی تھی. میں یہی ادام وہی رائنی, یہ ہڈی بول سیدھا ہے, اس میں ہڈی ہے, جان اس میں کون دے گا. سورہ یاسین کیا ہے, تو من یہی ادام, ادام کہتے ہیں ہڈیوں کے ڈھانچے کو. یہ ہڈی لایا رسول اللہ کے سامنے, اس کو زندگی کون دے گا. تو معلوم ہوا آئیڈیالوجی ہر زمانے میں تھی. یہ نہیں کہ آج کے زمانے میں بہت ہوشیار ہو گئے, جی نہیں, ہر زمانے میں انسان ہوشیار رہا ہے اور یہ سوالات اس کے ذہن میں آئے ہیں. وہ کہتا تھا کہ میٹر, مادہ, یہ مادہ ختم ہو جائے گا بس. کہاں جنت, کہاں جہنم, کہاں ڈر, یہ قبر میں سوالات, اس چکر میں جاؤ نہیں یار, کس نے کہا, یہ سارے مولویوں کی چکر ہیں. جتنا اتنا پھنسو گے اتنا مزے سے دور ہٹتے چلے جاؤ گے. بہتر یہ ہے کہ نہ ہی رہے بانس نہ بجے بانسری, اس کا عقیدہ ہی نہ رکھو. میں یہی لے رہا ہوں, اس ہڈی کو کون زندگی دے گا. وہی رمین جو بوسیدہ ہو چکی ہے. آواز قدرت آئے, قل یحیی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم. کہہ دے, آئے کہہ دے رسول, اس کو وہی دلائے گا جس نے پہلی مرتبہ بغیر ہڈی کے پیدا کی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اس کو وہی زندگی دے گا جو, اچھا آج کی سائنٹیفک دنیا نے اس کو بہت ثابت کر دیا, جو ممیز جو اردو ممی نہیں ہے, انگلش ممی, جو ایجپشن ممیز جو جن کو باقاعدہ سونپ کے رکھا گیا تھا ان سے نکالا گیا ڈی این اے, اس کے ذریعے سے اس ممی کو جو سونپا گیا ہے, کس مرض میں مری تھی, کس سن میں مری تھی, اس کے خواہشات کیا تھے, اس کی غذا کیا تھی, اس کے خیالات کیا تھے, اس کے افکارات کیا تھے, اس کے کتنے بچے تھے, صرف ڈی این اے سے انسان اتنا نکال سکتا ہے. تو خدا انسان سلوات پر یہ محمد والے محمد پر بتائیں انسان میں اتنی قدرت آ گئی کہ وہ ایک ڈی این اے کے انالائز سے نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. تو ایک پرسپشن یہ ہے کہ ماپتا ہے میٹر ہے, دیٹس اٹ, کچھ نہیں ہے, یہ ختم ہو جائے گا. اگر ایسا پرسپشن ہے تو انجوائے دا لائف, مزے کیجیے, مزے اڑائیے, مجلس میں اس میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ سب ماپتا ہے ایک دن ختم ہو جانے والے. لیکن ایک پرسپشن ہے جی نہیں, دیر از سم تھنگ, کچھ ہے بھائی, نہیں بھائی یہ مادہ نہیں ہے, پہلے سے کچھ ہے یہاں پر, اور پہلے سے کچھ ہے اور آئندہ بھی کچھ ہونے جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ادراک معنوی. یہ پرسپشن کون سا ہے؟ اسپرچل پرسپشن ہے, جس میں ایک خالق, اس کو مثال دوں گا, مثال کے ذریعے سے اس کے بعد آپ جو ہے محسوس بھی ہوں گے, اور اس کو لیتے بھی جائیے تاکہ آپ کی حیات میں ایک اضافہ بھی ہو جائے. دیکھیے صفر لیجیے, صفر, زیرو زیرو, خصوصا نوجوانوں کے لیے, واٹ از دا ویلیو آف زیرو, زیرو کی قیمت کیا ہے؟ کوئی ہے قیمت؟ ابھی میں قیمت بتاتا ہوں, زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن آپ ایک لگائیے زیرو کے پہلو میں, مگر زیرو کدھر لگے گا؟ سو جگہ طالب ہوں, اگر آپ نے بائیں لگایا تو پھر قیمت نہیں رہی, لگنا چاہیے دہنے, ایک کے داہنے ہونا چاہیے, اصحاب الشمال نہیں, اصحاب الیمین. سو جگہ طالب ہوں, کراچی میں ہونے سے وہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اشارہ ہے بس آپ ہی ہے, اصحاب الیمین. تو پھر کہاں لگے؟ ایک کے داہنے جانے, جیسے ہی صفر لگا تو دس ہو گئے, آپ نے دو صفر لگائے سو ہو گئے, تین صفر لگائے ہزار ہو گئے, چار صفر لگائے دس ہزار ہو گئے, پانچ صفر لگائے ایک لاکھ ہو گئے, چھ صفر لگائے دس لاکھ ہو گئے, لگاتے چلے جائیے. ون فالوڈ بائی ایٹرنیٹی آف زیروز, غیر متناہی زیروز, لگاتے چلے جائیے, ویلیو بڑھتی چلی جائے گی, قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, لیکن جس دن ایک ہٹا, سو جگہ طالب ہوں. ہاں میرے نوجوانوں, حیات انسانی میں بھی اس ایک جگہ تک رکھو گے تمہاری قیمت بڑھتی چلے جائے گی. جس دن تم نے ایک کو ہٹایا, نہ تمہاری قیمت اس دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں ہوگی. سلام محمد والا. اسی چیز کو حضرت ابراہیم نے اپنے جوان لہجے میں کہا تھا, انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت انا اول ال لا الہ الا اللہ. انا صلاتی, میری نماز, میں صفر ہوں, میری نماز, میرا روزہ, میری قربانی, میری حیات, میری موت, للہ, یعنی میں صفر ہوں اور ایک لگا کر کے قیمت کو بڑھا رہا ہوں, میں ایک لگا کر کے قیمت کو بڑھا رہا ہوں. معرفت نفس میں میرا نوجوان آج یہ سمجھ کر کے آگے بڑھے, اسکول میں اگر مجھے قیمت ملنی ہے تو وہ ایک کے ساتھ ملے گی, گھر میں اگر قیمت ملنی ہے تو وہ ایک کے ساتھ ملے گی, جامع میں اگر قیمت ملنی ہے تو ایک کے ساتھ ملے گی. اگر ایک جب تک رہے گا تو میں قوت آتی چلے گئی. جس دن میرا ایک جدا ہوا, میں کچھ ہوتے ہوئے بیکار ہو جاؤں گا, میری حقیقت کچھ نہیں رہے گی, آنکھیں ہوں گی مگر دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گی, کان ہوں گے مگر سننے کے قابل نہیں ہوں گے, ہاتھ ہوں گے مگر چلنے کے قابل نہیں ہوں گے. سارا کرشمہ اس ایک کا ہے, اگر ایک نہیں ہے تو کچھ نہیں. اس بات کو اس درس توحید ابراہیمی کو میرا نوجوان اچھی طرح سے سمجھے. دو راہوں میں سے ایک راستہ ہے, ایک راستہ یہ ہے کہ یا یہ دنیا میٹر ہے یا یہ دنیا اسپرچل ہے. اگر آپ نے میٹر مانا تو یو کین ڈو اینی تھنگ, ہیو فن, جائیے انجوائے کیجیے. لیکن آپ کا ضمیر کہتا ہے نا یہ دنیا میٹر نہیں ہے, جب کبھی میں پریشان ہوتا ہوں بے اختیار اس کو پکارتا ہوں, بے اختیار پکارتا ہوں. اذا رکب فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاہم الى البر اذا هم یشرکون. جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں, کشتی منجدھار میں پھنس جاتی ہے تو بے اختیار انسان پکارتا ہے اخلاص کے ساتھ, یقین کے ساتھ. دو جھٹکے پلین میں آئے تھے, دو تھپیڑے کشتی میں آئے تھے, فوراً کہا مالک تو موجود ہے. یہ اندر کی آواز بتا رہی ہے مصیبتوں میں جب انسان کی قوتیں انتہا پہ پہنچ جاتی ہیں ایک قوت کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے, اس ابتدا کا نام ہے اللہ. صلوات علی محمد وعلی محمد. اگر حیات میں اپنے پرابلمز کو سالو کرنے کا سلیقہ ہم نے ذات پروردگار کی ذات کو قرار دیا تو ہمارے زندگی میں کوئی پرابلمز ہونے والے نہیں ہیں. اگر نہیں کیا تو پرابلم زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. میں فیملی پرابلمز کو ڈیل کرتا ہوں, میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, ان میں سے ایک چیز میں ہمیشہ سے خواہش کرتا ہوں کہ شادی جب کریں تو پہلا صیغہ, صیغہ نکاح سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے, ہم لوگوں کو کس طرح سے زندگی بسر کرنا چاہیے, پاکستانی زندگی, ہندوستانی زندگی, امریکن زندگی, کینیڈین زندگی, ہاں لندن کی زندگی, برٹش کی زندگی, کس طرح کی زندگی, ہاں پہلے طے کرنا چاہیے. سٹیزن شپ لینا چاہیے پہلے شادی سے پہلے. کون سی سٹیزن شپ؟ وہ سٹیزن شپ اگر آپ نے توحید کی لے لی ہے تو دونوں مل کے پہلے یہ بات کریں, آج ہم شادی کرنے جا رہے ہیں, ہم آج سے لے کر جو بھی مراحل ہوں گے قرآن سے طے کریں گے, حدیث سے طے کریں گے, اسلام سے طے کریں گے, اپنے جذبات سے, اس دن سے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے نوجوانوں کے مسائل کے حل ہونے کا سواہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے معرفت نفس حاصل کریں اور معرفت نفس کے ساتھ اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ ایک ہی ذات ہے جو ہماری ذات کو بچا سکتی ہے. چنانچہ اسی مرحلے کو سمجھانے کے لیے جو خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا اس کو تعبیر سے بدلنے کے لیے میرا حسین آج کربلا پہنچ رہا ہے دنیا کو بتانے کے لیے. دیکھو انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا اگر مرقعہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ کربلا میں. ابراہیم کو بھی تم نے دیکھا تھا, ذرا مجھے بھی دیکھو. ابراہیم کی منزل اور میری منزل میں فرق ہے. وہاں بیٹے کے کان میں, بیٹے کے آنکھ میں پٹی باندھ دی گئی تھی, باپ کے کان میں پٹی باندھ دی گئی تھی بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے. یہاں بیٹا یہ ہے, تاریخیں کہتی ہے کہ قافلہ کربلا سے قریب جا رہا تھا, امام نے اپنے آپ کو گھوڑے کے اس مقام پر سجدہ سر کیے ہوئے تھوڑی سی آنکھ لگی ہے, اس کے بعد سر اٹھایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر پہلو میں تھے, بابا بابا یہ کلمہ استرجاع کا بیٹا آواز ہاتف کی آ رہی ہے کہ تم موت کی طرف جا رہے ہو, تو قافلے والا تم موت کی طرف جا رہے ہو. امام حسین کے اس جواب پر علی اکبر پوچھتے ہیں, جوانوں میرے نوجوانوں, علی اکبر پوچھتے ہیں, السنا علی الحق, کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ بیٹا ہاں یقیناً حق پر, تب ہمیں پرواہ کیا ہے, اگر حق پر ہیں تب ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں یا موت ہماری طرف آ رہی ہے. حسین ہماری جان قربان, تاریخ کہتی ہے کہ دو محرم کو گھوڑا رک گیا, آگے بڑھتا ہی نہیں, گویا یہ کہہ رہا ہو منزل حسین یہ آخری ہے, یہیں پر تمہارے گھر کو بسانا ہے. حسین اترے, دوسرے گھوڑے کو بدلا, تیسرے گھوڑے کو بدلا. میرے نوجوان جذبات سے ہٹ کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. مولا علم غیب رکھنے والا, علم رکھنے والا دوسرے گھوڑے کو بدلتا کیوں ہے, تیسرے گھوڑے کو بدلتا کیوں ہے, چوتھے گھوڑے کو بدلتا کرتا کیوں ہے؟ یہاں تک کہ سات گھوڑے نوجوانوں کے لیے بہترین درس ہے. امام نے یہ درس دیا ہے کہ آخری لمحوں تک کوشش میں تھکو نہیں، آخری لمحوں تک کوشش میں تھکو نہیں. سات گھوڑے آگے نہیں بڑھتے تو خود حسین اترے، اتر کے کربلا کی خاک کو اٹھا کر کے سونگنا شروع کیا، پھینکنا شروع کیا، سونگنا شروع کیا، پھینکنا شروع کیا، یہاں تک کہ نشیب کے پاس پہنچے. حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون اب آ گئی منزل. حسین نے کہا باس کار وان کو روک دو، قافلہ روک بھی آ جائے خیمے یہاں نصب ہو. عباس نے کہا مولا آپ کی بہن یاد کر رہی ہے، زینب بلا رہی ہے، زینب کی یاد عظیم بھائی بہن ہے، ہم نے دنیا میں ایسے بھائی بہن نہیں دیکھے. زینب کی خواہش پر حسین پہنچے، کہا بھیا چلو یہاں سے جلد سے جلد نکل جاؤ، کیا بات ہے؟ کہا جب سے میں یہاں آئی ہوں میں نے دیکھا کہ گرد و غبار اٹھی میرے سر پر آ کر بیٹھ گئی، میں یہ بدشگونی سمجھتی ہوں، یہاں سے نکل جانا. حسین نے کہا بہن بس منزل آخر تک پہنچ چکے ہیں، ہمیں یہی رہنا ہے. غازریہ والوں کو بلایا، زمین کو خریدا، خرید کر کے ہبا کیا، اور ایک مرتبہ کہا تمام مردوں کو بلاؤ. تمام مرد آئے، امام نے تعارف کرایا، بتاؤ بتاؤ میں کون ہوں؟ میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہاں پر ہم تین دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے، اور یہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو ہماری قبروں کو الگ الگ بنانا، اور ہمارا کوئی زائر اگر کوئی زائر آئے تو تین دن تک اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا، تین دن تک مولا شب لگا رہے ہیں تاکہ زائر بھولے نہیں. یہاں پر تین دن مسلسل بھوکا پیاسا رہا ہے قافلہ. امام حسین کو اطمینان نہیں ہوا، غازریہ والوں کیا اجازت ہے کہ حسین تمہاری عورتوں سے گفتگو کر سکے؟ عورتیں بلائی گئی، پردہ ڈالا گیا، حسین نے تعارف کروایا، معلوم ہے تمہیں میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا لگتے جگر ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں. یہاں پر ہم تین دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے. اگر ایسا ہو تو تمہارے ہاتھوں سے الگ الگ قبر نہیں بنائی جائے گی، ایک گھوڑ دینا، اس میں ہم سب کو ڈال دینا. حسین کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، اے غازریہ والوں ذرا اجازت تو تمہارے بچوں سے گفتگو کر سکوں. چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین کبھی کسی بچے کو گود میں لیتے، سینے سے لگاتے، گالوں کو بوسا دیتے. بچے بتاؤ تم کلمہ پڑھتے ہو؟ بچے کہتے تھے ہاں مولا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تو کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کا محمد مصطفیٰ کا. تمہیں معلوم ہے میں اسی محمد کا نواسا ہوں، میں اسی محمد کا نواسا ہوں. یہاں پر ہم تین دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں گے. اگر ایسا موقع آئے، تمہارے ماں باپ اگر ہماری قبریں نہ بنائے، تم سے قبریں نہیں بنیں گی. ایک ایک مشت خاک اٹھانا، ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا. میں کہوں مولا وصیت بن کیجیے، وصیت پوری ہونے والی نہیں ہے، تین دن تک جاگ جلش.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.